السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 207. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. کتاب الوضو, جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے, وضو کے تعلق سے جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم دیکھ رہے تھے, آئیے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. باب اس بارے میں کہ بکری کا گوشت اور ستو کھا کر نیا وضو نہ کرنا ثابت ہے. ابو بکر, عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم نے گوشت کھایا اور نیا وضو نہیں کیا. ہم سے عبداللہ ابن یوسف نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے زید بن اسلم سے خبر دی, وہ عطا بن یسار سے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا, پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. تو اوپر امام بخاری صحابہ کے آثار لائے ہیں, یعنی صحابہ کا عمل, ابو بکر, عمر اور عثمان کا, اور نیچے رسول اکرم کی بھی مثال لائے ہیں کہ آپ نے بھی بکری کا گوشت کھایا لیکن آپ نے دوبارہ اس پر وضو نہیں کیا. ہم سے یحیی بن بکیر نے بیان کیا, کہا ہمیں لیث نے عقیل سے خبر دی, وہ ابن شہاب سے, اور انہیں جعفر بن عمرو بن امیہ نے اپنے باپ عمرو سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کا شانہ, یعنی بکری کے شانے سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے, پھر آپ نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی, نیا وضو نہیں کیا. تو ان تمام احادیث سے کیا لگتا ہے کہ کسی بھی جائز اور مباح چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور جن روایت میں ایسے وضو کا ذکر آیا ہے وہاں لغوی وضو یعنی صرف ہاتھ منہ دھونا, کلی کرنا مراد ہے, شرعی طور پہ جو وضو کا طریقہ ہے وہ نہیں, اور صرف اونٹ کا گوشت کھانے سے رسول اکرم نے اس کے بعد وضو کرنے کے تاکید کیا ہے. ادروائز کوئی اور چیز کھا کر وضو کرنا ضروری نہیں. اگر آپ پہلے سے باوضو ہوں اور نماز پڑھنی ہو آپ کو, تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بارے میں کہ کوئی شخص ستو کھا کر صرف کلی کرے اور نیا وضو نہ کرے, ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, کہا کہ مجھے امام مالک نے یحیی بن سعید کے واسطے سے خبر دی, وہ بشیر بن یسار بن حارثہ کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں کہ سوید بن نعمان نے انہیں خبر دی کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول اکرم کے ساتھ صحبہ کی طرف, جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے, پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی, پھر ناشتہ منگوایا گیا, تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا. پھر آپ نے حکم دیا تو وہ بھگو دیا گیا, پھر رسول اکرم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا. پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, آپ نے کلی کی اور ہم نے بھی, پھر آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا. اچھا, یہ جو صحبہ کا مقام تھا, یہاں کیا خاص بات ہوئی تھی خیبر سے واپسی پر, بتائیے, کوئی بتا سکتا ہے, کسی کو کوئی چیز یاد ہو؟ یہاں پر نکاح نہیں ہوا تھا, یہاں پر صفیہ رضی اللہ عنہ سے, یہاں پر نکاح, وہ تو جس وقت خیبر میں تھے اسی وقت رسول اکرم نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا تھا, اور نکاح نہیں تھا کیونکہ وہ تو کنیز میں سے تھی نا, تو اپنے لیے منتخب فرما لیا, لیکن یہ امہات بنیں گی نہیں بنیں گی, اس کا جو فیصلہ تھا صحابہ نے کہا تھا کہ رسول اکرم اگر ان کو پردہ کرواتے ہیں تو مطلب وہ امہات المومنین میں سے ہیں, اور اگر ان کو پردہ نہیں کرواتے ہیں مطلب وہ کنیز میں سے ہیں, لیکن رسول اکرم ان کو امہات المومنین کی طرح پردہ کروایا تھا. جب واپس ہو رہے تھے یہ لوگ, تو صحبہ کے مقام پر رسول اکرم نے ولیمہ, یعنی پہلے ان کے لیے جو صحابیاں تھیں انہوں نے ان کے لیے ان کو سجایا سنوارا, صفیہ رضی اللہ عنہ کو, اور خیمہ بھی ان کے لیے ڈیکوریٹ کر کے دیا. پھر رسول اکرم نے ان کے ساتھ وہاں رات گزاری, اس کے بعد دوسری جگہ پر وہاں پر سب نے جو کچھ سب کے پاس تھا ستو وغیرہ وہ لایا گیا, اور وہی ایک طرح سے ولیمہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکم. سیرت کے واقعات کو یاد رکھا کریں, اس سے ہر زندگی کے ہر معاملے میں بہت آسانی ہوتی ہے, اور سیرت پڑھے ہیں تو یاد رکھنے کے لیے پڑھے ہیں, بھول جانے کے لیے نہیں, اس کو بار بار پڑھا کریے. کبھی بھی موقع ملے کہ کہیں کوئی سیرت پڑھائی جاتی تو ان کے ساتھ جوائن کر لیجئے, تو اس سے ہمارا ریویژن بھی ہو جائے گا. تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلے کہ اگر کچھ آپ نے کھانے کی چیز کھائی ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں, اگر آپ باوضو تھے اسی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کچھ فیل ہو رہا ہے کہ منہ میں اس کا ذائقہ رہے گا تو کلی کرنا چاہیں تو کلی کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی کمپلسری نہیں ہے, یہ استحباب میں سے آئے گا, یعنی مستحب میں سے آئے گا. آگے دیکھیے اس بارے میں کہ کیا دودھ پی کر کلی کرنی چاہیے. ہم سے یحییٰ بن بکیر اور قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، وہ عقیل سے، وہ ابن شہاب سے، وہ عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، اور وہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کیا، فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی رسول اکرم نے صحابہ کو نہیں حکم دیا اور نہ ہی آپ نے اس کو کمپلسری قرار دیا. اگر کسی کو اس کا مزہ منہ میں محسوس ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے نماز میں خشوع میں کمی ہوگی، تو اس صورت میں پھر کوئی بھی کھانے کی چیز کے بعد کلی کر لینا بہتر ہے، یہ مستحب ہے لیکن کمپلسری نہیں ہے. سونے کے بعد وضو کرنے کے بیان میں، اور بعض علماء کے نزدیک ایک یا دو مرتبہ کی اونگ سے یا نیند کا ایک جھونکا آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہم سے عبداللہ ابن یوسف نے بیان کیا، کہا مجھ کو مالک نے ہشام سے، انہوں نے اپنے باپ سے خبر دی، انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے. اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے. اور اگلی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے، پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. تو یعنی اچھی طرح جاگ کر ہی نماز پڑھنی چاہیے، یعنی جیسے اگر نیند کا غلبہ ہو اور آپ کو اتنا بھی اپنے آپ پر کنٹرول یا اختیار نہ ہو تو ایسے وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ نیند میں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ تھکے ہوتے ہیں سفر میں ہے سمجھے، اور وہاں سے واپس ہے نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں یاد بھی نہیں رہتی کہ ہم نے فرض پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، سلام پھیرا نہیں پھیرا، یہ بھی ہو جاتا ہے بعض وقت، یعنی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگنے لگتی ہے، اونگ آ جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ پہلے سو جایا جائے اس کے بعد اٹھ کر نماز پڑھی جائے. لیکن اگر کسی کو بیٹھے بیٹھے ایک جھپکی آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی نماز میں آپ کو کسی کو جھپکی لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اپنی نماز کو کمپلیٹ کر سکتا ہے. بغیر حدث کے بھی نیا وضو کرنا جائز، یعنی اگر آپ کو کوئی آپ ضروریات حوائج کے لیے نہیں گئے تھے واش روم لیکن اب نماز پڑھنی ہے اور آپ پہلے سے باوضو تھے، لیکن اگر آپ دوبارہ وضو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے عمرو بن عامر کے واسطے سے بیان کیا، کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا. اور ایک اور سند بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے. میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی، ٹھیک ہے، واش روم جانے کی حاجت. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایک ہی وضو سے دو دو تین تین نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے. یا پھر آپ ایک وضو رہنے کے بعد آپ واش روم نہیں بھی گئے تو آپ دوبارہ نیا وضو بھی کر سکتے ہیں. اس بارے میں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا کبیرہ گناہ ہے، ہم سے عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے، اور وہ مجاہد سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں. پھر آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا. لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید لعلہ ان یخفف عنہما ما لم تیبسا، ہو سکتا ہے جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں اس وقت تک شاید ان پر عذاب کم ہو جائے، ختم ہو جائے نہیں تھا، کم ہو جائے، اور شاید لعلہ. یہ حدیث بہت زیادہ ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایک بات ہم یاد رکھیں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور بہت سارے لوگ اس تعلق سے بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں. بچپن سے ہمیں اس بات کی تعلیم گھر والوں کو دینا چاہیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے کیونکہ اس سے عذاب قبر ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ چغل خور کیوں جنت میں نہیں جائے گا؟ کیونکہ وہ دو لوگوں کے بیچ لڑائی کرواتا ہے، اور یہاں چغل خور کی بھی بات ہے کہ وہ بھی جنت، یعنی اس پر بھی، اس کے لیے بھی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، تو قبر سے ہی عذاب کی شروعات ہو جاتی ہے. اور تیسری بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر تھی. آپ دیکھیں رسول اکرم کو ہر بات کی غیب کی خبر نہیں تھی، لیکن کچھ چیزیں آپ کو ضرور بتائی گئیں یا بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ امت کو بتا سکیں، انفارم کر سکیں، تاکہ امت ان گناہوں سے بچ سکے۔ تو یہ بھی آپ کے ایک معجزات میں سے ایک تھا کہ آپ کو ان کے عذاب قبر کی خبر دے دی گئی۔ اب رسول اکرم نے یہاں ڈالیاں توڑ کر جو رکھیں، تو اس سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ہر ایک کے قبر پر ڈالی لگائیں، پھول لگائیں یا پھر درخت لگوائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول اکرم کو جس طرح خبر تھی کہ کس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ہم میں سے کسی کو بھی خبر نہیں ہے اس بات کی۔ دوسری بات یہ کہ رسول اکرم نے تمام قبر والوں کو نہیں لگایا، حالانکہ بہت سے قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ یہاں بتانا مقصود یہ تھا، یہاں پر پیشاب کے چھینٹوں کی جو قباحت ہے اس کو بتانا مقصود تھا، اور جو غلخوری کی جو قباحت ہے اس کو بتانا مقصود تھا کہ کس قدر وسٹ قسم کا گناہ ہے یہ جس کی بنا پر قبر میں عذاب ہو سکتا ہے انسان کو۔ پھر سب سے اہم بات یہ کہ رسول اکرم نے صرف ان دونوں کے قبروں پر لگائی، حالانکہ آپ کو تو اور بھی بہت سارے قبروں کے معاملات سنائے دیے گئے ہوں گے یا آپ کو بتائے گئے ہوں گے، لیکن آپ نے ہر ایک کے قبر پر نہیں لگائی۔ اور آپ نے یہاں پر جو حدیث میں لفظ آتے لعلہ، ہو سکتا ہے، امید ہے، شاید کے، ان یخفف، کہ ان سے ہلکا کر دیا جائے، تخفیف کر دی جائے، کمی کر دی جائے۔ ہم میں سے آپ لوگ سب تعلیم القرآن کے ہوئے ماشاء اللہ، آپ لعلہ کا بھی مطلب اچھی طرح جانتے ہیں اور یخفف کا مطلب بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو آپ نے کنفرم نہیں کیا کہ ان سے عذاب ہٹائی دیا جائے گا، آپ نے یہ بھی بات کی یقین دہانی نہیں کروائی کہ ان سے عذاب ہٹا دیا گیا ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ شاید ہے کہ عذاب میں کمی کر دی جائے۔ پہلی بات تو عذاب کا قبر برحق ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ بہت سے لوگ قبر کے عذاب سے انکار کرتے ہیں، اسپیشلی منکرین حدیث، وہ عذاب قبر کو بھی نہیں مانتے، عالم برزخ کو بھی نہیں مانتے۔ اور یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اکرم نے کنفرم نہیں کہا کہ اچھا میرے یہ ڈالیاں لگا دینے سے ان کو عذاب ہی ختم ہو جائے گا، نہیں۔ ہمارے یہاں پر اس بات کو وجہ جواز بنا کر بہت سارے لوگ قبر کے سرحانے درخت لگواتے ہیں کہ اس سے چھاؤں ہوگی قبر والوں کو۔ اب دیکھیں وہ جو جسم ہے نا، جس پر کچھ چیزوں کے اثر انداز ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کا، گرمی سردی کا اثر ہوتا ہے، وہ جسم تو کب سے گھل مل کر مٹی بن جاتا ہے۔ جو روح ہوتی ہے نا، اسی پر عذاب یہ ثواب ہوتا ہے، اور وہ روح کو آپ کوئی چیز پہنچا نہیں سکتے، کیونکہ وہ اب تو یہاں پر زمین پر ہے ہی نہیں، وہ تو عالم بالا میں ہے روح، یا تو سجین میں ہے یا علیین میں ہے۔ اور قبر کا عذاب برحق ہے، یعنی انسان آخرت میں جو اس کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا، وہ تو وہاں سے شروعات ہوگی قیامت کے بعد سے، لیکن اس سے پہلے اس کو عالم برزخ میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، یا اس کو اس عذاب کا ایک تھوڑا سا مزہ چکھایا جاتا ہے جو آخرت میں ہونا ہے۔ تو بہرحال عذاب قبر ثابت ہے، اور یہ دونوں قبر والے مسلمان ہی تھے، قبریں بھی نہیں تھیں۔ ہر ڈالیاں ہم یہ نہیں جانتے کہ ڈالیاں جو لگائی تھی رسول اکرم نے تو کس بنا پر لگائی تھی، لیکن کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ چونکہ ہر شجر حجر تسبیح کرتی ہے تو ہو سکتا ہے تسبیح کی وجہ سے ان کے عذاب میں کبھی واقع ہو جائے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن دعا ہم کر سکتے ہیں عذاب قبر کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں رسول اکرم کے بعد ابو بکر صدیق سب سے افضل البشر تھے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی کی قبر پر ڈالی لگائی، یا کبھی کسی کی قبر پر پھول چڑھائے، یا کبھی کسی کی قبر پر درخت لگوایا؟ بتائیے آپ مجھے، یہ جو جنت البقیع ہے وہاں کوئی بھی ایک بھی درخت پایا جاتا ہے قبر کے سرحانے؟ نہیں نا، جی۔ تو اسی کے ثابت ہو رسول اکرم کا عمل تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں کہ آپ کو اللہ کی طرف سے اسپیشل اختیارات بھی دیے گئے تھے، آپ رسول اللہ تھے، آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، آپ کو بعض چیزیں وہ بتائی جاتی تھی جو ہم عام انسانوں کو نہیں بتائی جا سکتی۔ تو اس لیے رسول اکرم کا جو عمل تھا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر آج کوئی لوگ اپنے مرنے والوں کے قبروں پر ڈالیاں لگاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، یا پھر درخت لگواتے ہیں، تو بیکار اور ضائع ہے وہ، یا اس سے ایکچولی اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اصل چیز انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ ہاں، آج کے دور میں آپ عذاب قبر کو دور کرنے کے لیے سب سے بیسٹ جو چیز ہے وہ ہے دعا، کہ آپ دعا کر سکتے ہیں جو رسول اکرم نے ہم کو سکھائی ہے۔ تو بہرحال آگے حدیث نمبر 217، پیشاب کو دھونے کے بیان میں، اور یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر والے کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اپنے پیشاب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ آپ نے آدمی کے پیشاب کے علاوہ کسی اور کے پیشاب کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کرنے کا کہ ہم کو اسماعیل بن ابراہیم نے خبر دی، کہا مجھے روح بن القاسم نے بتلایا، کہا مجھ سے عطا بن ابی میمونہ نے بیان کیا، اور ونس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے پاس پانی لاتا، آپ اس سے استنجا فرماتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب پیشاب سے بھی فارغ ہوں، واش روم آپ گئے ہوں، تو اس کے بعد بھی پانی سے استنجا کرنا ضروری ہے، اس کو بھی صاف کرنا ضروری ہے. اور نیچے والی حدیث سیم ہے کہ قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا اور کسی بڑے گناہ پر نہیں، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا. اور یہاں پر وہی بات ہے جو اوپر بتائی گئی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اکرم کا خود کا ذاتی عمل تھا، کوئی اور انسان یہ عمل نہیں دہرا سکتا. آگے دیکھیے حدیث نمبر 221. ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، کہا ہمیں یحیی بن سعید نے، کہا میں نے انس بن مالک سے سنا. رسول اکرم سے روایت کرتے ہیں، ایک اور سند ہے کہ ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا. لوگوں نے اس کو منع کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ نے اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دیا، چنانچہ بہا دیا گیا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں رسول اکرم کا طریقہ تربیت کیا تھا کہ دیہاتی شخص، چونکہ اس کو معلوم نہیں تھا، ہو سکتا نیا نیا پہلی بار مسجد آیا ہو. اب چونکہ مسجد نبوی میں کوئی فرش وغیرہ تو تھا نہیں بچھا ہوا، نہ کوئی کارپیٹ تھا، نہ کوئی چٹائی تھی، تو اس نے ایک طرف ہو سکتا پیشاب کر دیا. اب جب صحابہ نے اس کو دیکھا تو مارنے کے لیے دوڑے، تو رسول اکرم نے ان کو روک دیا، کیونکہ اچانک اگر کسی کو اس طرح سے پیشاب کرنے سے روک دیا جائے تو ہو سکتا کچھ تکلیف دہ عمل ہو جائے اس کو، یا تکلیف ہو جائے اس کو. اور ہو سکتا ہے رسول اکرم ان کو تربیت کرنا چاہ رہے صحابہ کی بھی، کہ اگر کوئی برا کام کرتے دیکھو تو اس کو بالکل مارنے نہ دوڑو، بلکہ اس کو اچھے سے سمجھا کر بات کرو، جیسے رسول اکرم نے خود کیا کہ آپ نے اس کو سمجھایا کہ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں. اور پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ڈول سے پانی بہا کر اس گندگی کو صاف کر دیں. تو آپ دیکھیں کہ رسول اکرم کا طریقہ تربیت کیسا تھا. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جلدی بات مان جاتے تھے. آج ہمارا طریقہ تربیت کیسا ہے؟ ایک مارا اور دو ٹکڑے کر دیا، دس قسم کے تو ہم فتوے لگا دیں گے ایسے شخص پر، یا پھر سری تشہیر کر دیں گے اس کی سب طرف کہ دیکھو کیسا بدتمیز یا برا شخص ہے. تو برائی کو دور کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ہمیں اس حکمت عملی سے کام لینا چاہیے. اور رسول اکرم کی سیرت سے ہمیں یہی تو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ تبلیغ یا دعوت یا نصیحت کا کام کیسے کریں. اور رسول اکرم سے بڑھ کر تو کوئی ہمارے لیے رول ماڈل ہو نہیں سکتا. اور سبحان اللہ، جتنا کامیاب انقلاب آپ لائے اور لوگوں کے اندر سے جو برائیوں کو آپ نے دور کروایا، تو ہمارا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنے کم عرصے میں آپ نے اتنا بڑا کام کیسے کر لیا. تو اس لیے رسول اکرم کے جو طریقے تربیت تھا، اس پر غور و فکر کیا کریں کہ کس حکمت کے ساتھ آپ لوگوں سے ڈیل کرتے تھے. آج ہمیں بھی وہ حکمت آنی چاہیے. تو بہرحال اگر کوئی کرتے گندگی مسجد میں، سے کیا پتہ چلے کہ اگر پیشاب کر دیا جائے تو وہاں پر آپ پانی بہا دیں گے تو وہ پانی سے وہ گندگی دور ہو جائے گی. اور جیسے کہ شیر خور بچے کے پیشاب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو بٹھا لیا اپنے گود میں، لیکن اس بچے نے کپڑے پر پیشاب کر دیا، تو آپ نے کیا کہ پانی منگا کر کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے نہیں دھویا، یعنی جو نیو بورن بیبی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کی گندگی پانی سے دور ہو جاتی ہے. اس بیان میں کہ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا حسب موقع ہر دو طرح سے جائز ہے. ہم سے آدم نے کہا، بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے عامش کے واسطے سے نقل کیا، ابو وائل سے وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ پر تشریف لائے، بس آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگوایا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ نے وضو فرمایا. تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی ضرورت کے تحت کھڑے رہ کر بھی پیشاب کیا جا سکتا ہے. کہا جاتا ہے جس وقت رسول اکرم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، اس وقت آپ کے پیر میں مار لگا تھا، آپ گھوڑے سے گر گئے تھے اور آپ کا پیر زخمی تھا، اس بنا پر آپ نے کھڑے رہ کر پیشاب کیا. اور ضرورت جائز ہے، کیونکہ اگر ناجائز ہوتا تو رسول اکرم کبھی اس طرح سے نہ کرتے تھے. تو جہاں تک ہو سکے بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، لیکن جہاں مشکل ہے یا مشکلات درپیش ہیں یا کوئی مجبوری ہو تو پھر کیا جا سکتا ہے. اور ہمیں اٹھنے بیٹھنے کے، کھانے پینے کے، سونے جاگنے کے اور واش روم جانے کے آداب بھی بتائے گئے ہیں، لہٰذا ان آداب کو فالو کیا جائے، غیر مسلموں کی مشابہت سے بچا جائے. تو اگلی حدیث بھی سیم وہی ہے، حیض کا خون دھونا ضروری ہے. یہ والی حدیث دیکھیے 227. ہم سے محمد بن المسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ نے ہشام کے واسطے سے اور ان سے فاطمہ نے اسماء کے واسطے سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہم میں سے کسی عورت کے کپڑوں میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے. آپ نے فرمایا کہ پہلے اسے کھرچے، پھر پانی سے رگڑے اور پانی سے دھو ڈالے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے. تو حیض کا خون کپڑے پر لگا ہو تو کیا ہونا کرنا چاہیے؟ اس کو دھو دینا چاہیے. کہ وہ پورا کپڑا ہی ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ آپ اتنے حصے کو دھو کر بھی اس کپڑے کو دوبارہ ری یوز کر سکتے ہیں، چاہے تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو معلوم ہے کہ نجاست دور کرنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، دوسری چیزوں سے دھونا درست نہیں. تو بہرحال پانی سے پانی اصل میں پانی کی خاصیت یہ کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، یعنی دوسری چیزوں کی گندگی بھی پانی کو پانی اس کو دھو دے دیتا ہے، یہ زائل کر دیتا ہے گندگی کو. ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہ ہم سے ابو معاویہ نے کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے اپنے باپ کے واسطے سے وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتی کہ ابو حبیش کی بیٹی فاطمہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے، اس لیے میں پاک نہیں رہتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، تو جب تجھے حیض آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ دن گزر جائے تو اپنے بدن اور کپڑے سے خون کو دھو ڈال، پھر نماز پڑھ. ہشام کہتے کہ میرے باپ عروہ نے کہا کہ رسول اکرم نے بھی فرمایا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کر یہاں تک کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے. تو استحاضہ دراصل ایک بیماری ہم سبھی جانتے ہیں جس میں عورت کا خون بند نہیں ہوتا، اس کے لیے حکم ہے کہ ہر نماز کے لیے مستقل وضو کرے اور حیض کے جتنے دن اس کی عادت کے مطابق ہوتے ہیں ان دنوں کی نماز نہ پڑھے، کیونکہ ان دنوں میں نماز معاف ہے. اس سے یہ بھی نکلا کہ جو لوگ ہوا خارج ہونے یا پیشاب کے قطرے وغیرہ کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں وہ نماز ترک نہ کرے، بلکہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لیا کرے، اور پھر بھی حدث وغیرہ ہو جائے تو پھر اس کی پرواہ نہ کرے، جیسے کہ استحاضہ والی عورت خون آنے کی پرواہ نہ کرے اور وہ نماز پڑھتے رہے. تو آپ دیکھیں سبحان اللہ، شریعت نے کتنی آسانی ہمارے لیے پرووائڈ کی ہے نا. ایک تو استحاضہ ہے، کسی کو پیشاب کے قطروں کی یعنی بار بار پریگنینسی کی وجہ سے ڈلیوری کی وجہ سے مسانہ کمزور ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگوں کو پیشاب کے قطرے ڈسچارج ہوتے رہتے ہیں، تو اگر وہ ایک وضو کر لیں اور اس سے پوری نماز پڑھ لیں، چاہے اب اس کے بعد پیشاب کے قطرے نکلتے رہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، کتنی آسانی ہے. تو الحمدللہ ہمارا دین ہمارے لیے بہت بہترین رہنمائی پرووائڈ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیج کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ جنہوں نے ہمارے لیے آسانی والی ہر باتیں بتا دی ہیں، جس سے ہماری زندگی بہت آسان ہو گئی الحمدللہ. منی کا دھونا اور اس کا کھرچنا ضروری ہے، نیز جو چیز عورت سے لگ جائے اس کا دھونا بھی ضروری ہے. منی کی کوئی بتا سکتا ہے ڈیفینیشن؟ کیونکہ اس میں تین چار چیزیں آتی ہیں، منی ہے، مزی ہے. لکھ کر بتا دیجئے اگر آپ لوگ بولنا نہیں چاہتے ہوں تو. کہ وہ مادہ جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے جو اچھل کر یعنی تیزی کے ساتھ بہتا ہے، ٹھیک ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے ہوتا ہے. عورت کو بھی اگر احتلام ہو تو اس پر بھی غسل فرض ہے، اور یا اس کو ڈسچارج ہو تو اس پر بھی غسل فرض ہے اور مرد کو بھی فرض ہے. تو وہ مادہ لکوڈ جو گاڑھا ہوتا ہے لیکن اچھل کر بہتا ہے، جو ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے، بین السلو والترائب کا لفظ آتے ہیں نا سورۃ طارق میں ہم پڑھتے ہیں، جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، کیونکہ منی اور مزی میں فرق سمجھ میں آنا چاہیے. تو منی کا دھونا اور اس کا کھرچنا ضروری ہے. اور اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیں، ویسے ہم حدیث کی ڈیفینیشن میں پڑھیں گے آگے اس کی ایکسپلینیشن میں، کہ منی کو بعض علماء نے ناپاک نہیں کہا ہے، یعنی نجس نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے. نیز جو چیز عورت سے لگ جائے اس کا دھونا بھی ضروری ہے. ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا مجھے عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا مجھے عمر بن میمون الجزری نے بتلایا، وہ سلیمان بن یسار سے، وہ حضرت عائشہ سے. آپ فرماتی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھوتی تھی، پھر اس کو پہن کر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کے دھبے آپ کے کپڑے میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے. یعنی دھونے کے بعد اگر پانی ہے وہ گیلا رہے تو کوئی حرج نہیں، ابھی گندگی باقی نہیں ہے سمجھ اس پر. اور ہم سے قطعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے یزید نے کہا، ہم سے عمر نے، اور سلیمان سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں حضرت عائشہ سے میں نے سنا. ایک اور بھی سند بیان کی ہے کہ عائشہ سے اس منی کے بارے میں میں نے پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں منی کو رسول اکرم کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے آپ کے کپڑے میں باقی ہوتے. تو اگر کوئی ایسی جیسے چاہے وہ عورت کی سے نکلا ہوا مادہ ہو یا مرد سے، اگر اس کا کسی کے جسم پر لگ جائے تو اس کے دھونے کا ذکر ملتا ہے، یا پھر سوکھ جائے تو اس کے کھرچنے کا ذکر ملتا ہے. تو کپڑے پر اگر منی لگ جائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کو دھو لینا چاہیے، اگر وہ سوکھ جائے تو کھرچ دینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر پانی سے صاف کر لینا چاہیے. پھر بھی اگر کپڑے پر نشانے کچھ دھبے باقی رہ جائے تو ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر منی یا کوئی اور نجاست مثلا حیض کا خون دھوئے اور پھر اس کا اثر نہ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں رسول اکرم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے باہر نکلتے اور دھونے کا نشان اس پر باقی ہوتا تھا یا دھبے ہوتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا کہ اگر دھبے باقی رہ جائیں اس نجاست کے تو کوئی حرج نہیں اگر جب تک آپ نے اس کو پانی سے دھو لیا ہو اور پانی صاف بہ رہا ہو دھونے کے بعد. تو معلوم ہوا کہ پاک کرنے کے بعد پانی کے دھبے اگر کپڑے پر باقی رہیں یا وہ پہلے نشان کے بھی باقی رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں تک ہم کرتے ہیں. اب ابھی آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہو تو وہ کر لیتے ہیں ڈسکس. اگر آپ جو آپ جنابت کے کپڑے ہیں یا جنابت کی حالت میں پہنے ہوئے کپڑے تھے اگر جب تک اس پر منی نہ لگا ہو تو صاف ہیں, لیکن اگر اس پر منی لگ گیا ہو تو اس صورت میں نارمل جیسے آپ واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے ہیں تو اس طرح سے کپڑے دھو لیں, اس کو الگ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ واشنگ مشین میں تین سائیکل تو ہوتے ہی ہیں کہ پہلے واشنگ پاؤڈر کے ساتھ ایک سائیکل ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایک اور پانی آتا ہے, پھر اس کے بعد ایک اور پانی آتا ہے. تو اس طرح سے اگر وہ کپڑے دھل گئے تو بس کافی ہے, اس کے علاوہ الگ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. دیکھیں اگر کوئی بھی ایسی مجبوری ہے جس میں ڈاکٹر نے آپ کو غسل کرنے سے یا پانی کہیں جسم کے کسی حصے پر ڈالنے سے منع کیا ہے اور آپ کو حالت جنابت یا حالت حیض کی سچویشن پیش آ گئی ہے تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں ہر یعنی جب حالات چینج ہونے سے جو احکام ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, اسی کو فقہ کہتے ہیں الحمدللہ. اور یہی ہمارے دین میں آسانی ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی حکم نہیں لگایا جاتا بلکہ لوگوں کے مرض کو لوگوں کے حالات کو دیکھ کر فتویٰ دیا جاتا ہے. تو اگر ایسی کوئی بھی سچویشن آتی ہے جسے حالت حیض کی کوئی خاتون ہو اور اب اس کا غسل کا ٹائم ہو گیا ہو لیکن وہ غسل نہیں کر سکتی کسی مجبوری کی بنا پر تو وہ تیمم کر لے گی, اس کے لیے وہ تیمم قائم مقام غسل ہوگا جب تک کہ وہ پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتی. جب پانی کی اس کو اجازت مل جائے ڈاکٹر کی طرف سے تو پھر وہ غسل اور بھی کر لے مزید, لیکن جب تک وہ تیمم سے ہی کام چلا سکتی ہے. ٹھیک ہے. حائضہ عورت سارے کام کر سکتی سارے اے ٹو زیڈ سوائے نماز پڑھنے کے, روزہ رکھنے کے, طواف کرنے کے اور ہسبینڈ وائف کا تعلق, یہ چار کام چھوڑ کر باقی وہ سارے کام کر سکتی ہے. ناخن تراش کر سکتی ہے, اپنے انڈر آرمز بال نکال سکتی ہے یا اس کو جو بھی کرنا ہو مہندی سے بالوں کو رنگ سکتی ہے اسی دوران میں حیض کے دوران میں, تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. کسی کو غسل دینا ہو میت کو تو غسل دے سکتی ہے, صرف اس کے اوپر چار چیزوں کی پابندی ہے, بس وہ چار کام نہ کرے حالت حیض میں باقی سارے کام انجام دے. ٹھیک ہے. رہی تھی کہ یہ سوال بہت بار بار آتا ہے, جیسے ابھی بہت سے لوگ عمرہ کو جا رہے تھے تو ان لوگوں کا سوال تھا اور بھی بہت سارے لوگوں کا سوال تھا کہ جن کو بیماری کی صورت ہو جیسے بوڑھی عورتیں ہیں بہت ایجڈ یا پیگنینسی کی وجہ سے, تو ایسے لوگ پھر ایک وضو سے پوری ایک مکمل نماز پڑھ لیں گے, جیسے ظہر کی سمجھے 12 رکعت ہوتی ہیں تو پوری 12 رکعت پڑھ لیں گے چاہے پیشاب کے قطرے دوران میں خارج ہوتے رہے ہوں یا ہوا خارج ہوتی رہی ہو, تو وہ ایک پیڈ لے لیں گے پینٹی میں یا پھر اگر ان کو نہیں پینٹی نہیں پہن سکتے شلوار پہنے ہوئے ہیں تو اسی میں نماز پڑھ لیں گے اور پوری 12 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اب اگر چاہے تو وہ کپڑے چینج کریں نئے نماز کے لیے, اس وقت کپڑے چینج کر لیں اور پھر نیا وضو کر لیں, اس طرح سے کریں گے. ایک بار آپ نے اچھی طرح سے بات لے لی اور جو غسل کا صحیح طریقہ نا جیسے رسول اکرم کا طریقہ کار کیا تھا یا ازواج مطہرات کا, کہ وہ پہلے یعنی پرائیویٹ پارٹ کو بہت اچھی طرح دھوتی تھی پانی سے رب کر کے اچھی طرح, اور پانی سے رب کر کے اچھی طرح دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوتی تھی اور اس کے بعد وضو کی طرح کا وضو کر لیتی تھی, پھر پورے بدن سے پانی بہا لیتی تھی. تو اگر ایک بار آپ نے نیت کر کے ایسا غسل کر لیا اور اس کے بعد چیزیں ڈسچارج ہو رہی ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز ڈسچارج ہوئی ہے اپنے جسم میں سے جسم کے حصے سے تو آپ بھلے دوبارہ سے دھو کر صرف وضو کر لیں لیکن آپ کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کی ڈلیوری ہوئی ہے تو بہت سے لوگوں کا کہنا ہی ہوتا ہے کہ اچھا وہ اب اچھوت بن گئے ہیں چونکہ حالت نفاس میں ہے تو ان کے گھر بھی نہ جاؤ, یا جو کمرے میں وہ خاتون تھی ڈلیوری والی خاتون اس گھر کو جب تک کہ پوری طرح سے نیا وائٹ واش نہ کر دیں یا وہاں کی ہر چیز نہ دھو لیں تو وہ چیزیں پاک نہیں ہوگی. تو یہ سب ایکچولی یہ نان مسلمز کے ساتھ رہتے رہتے ہمارے یہاں پر توہم پرستی آ گئی ہے. اسلام میں اس طرح سے کوئی چیز اچھوت نہیں ہوتی ہے, ناپاک نہیں ہوتی. ہاں حالت حیض میں عورت ناپاک کس صورت میں ہوتی ہے کہ صرف وہ نماز نہیں پڑھ سکتی یا وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, ادروائز وہ سارے باقی کے سارے کام کر سکتی ہے, ذکر و اذکار کر سکتی ہے, شوہر سے بات چیت کر سکتی ہے, شوہر کے ساتھ لیٹ سکتی ہے, باقی دوسری چیزوں سے شوہر اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے, لیکن اس کو اچھوت نہیں بنا دیں گے. یہ ایکچولی نان مسلمز کی سوچ ہے اور ان سے ہمارے یہاں آئی ہے توہم پرستی, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوشچن ہے کہ جو انٹرنل چیک اپ ہوتا ہے پریگننٹ وومن کو تو کیا اس کے بعد وضو ہے یا غسل ہے؟ تو اس کے بعد صرف وضو ہے, ضروری نہیں ہے غسل, ضروری نہیں ہے, کیونکہ انٹر کورس ایک الگ چیز ہے جو شہوت کے ساتھ اگر ہسبینڈ وائف کا انٹر کورس ہوتا ہے. آپ یہ میڈیکلی چیک اپ کر رہے ہیں تو میڈیکلی چیک اپ کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں اس میں اختلاف ہے, الگ الگ علماء کا اختلاف ہے, لیکن جو میجورٹی آف اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک میڈیکلی انٹرنل چیک اپ ہو رہا ہے تو اس کے بعد غسل فرض نہیں ہے, صرف وضو کرنا کافی ہوگا آپ کو. لیکن کچھ بس چند ایک ہی عالم یا کسی ایک یا دو عالم کا کہنا ہے کہ نہیں, چونکہ کوئی چیز اندر داخل ہوئی ڈاکٹر کے چیک اپ کی وجہ سے لہٰذا آپ کو غسل کرنا پڑے گا, لیکن باقی دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں. تو میجورٹی آف اسکالر کا کہنا یہ ہے کہ انٹرنل چیک اپ کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وہ اس صورت میں واجب ہوگا جب شوہر اور بیوی کا یعنی دخول ہوا ہو، چاہے ڈسچارج ہو یا نہ ہو، تو اسی صورت میں واجب ہوگا غسل، ادروائز نہیں۔ تو یہ اوپینین ہے۔ تو الحمدللہ، چلے اس سے آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے کو فائدہ ہو گیا سوالات کی وجہ سے۔ اللہ کرے کہ ہم علم نافع حاصل کریں، اور اللہ کرے جو بھی بات ہماری زبان سے نکلے تو وہ صحیح اور حق ہو، کچھ غلطی ہو تو میری ذاتی کم علمی کی وجہ سے ہوں گی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں ہم، اس کے بعد ہم حدیث کی اہمیت اور ضرورت شروع کریں گے۔ اونٹ بکری اور چوپایوں کا پیشاب اور ان کے رہنے کی جگہ کے بارے میں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دار برید میں نماز پڑھی، حالانکہ وہاں گوبر تھا اور ایک پہلو میں جنگل تھا، پھر انہوں نے کہا یہ جگہ اور وہ جگہ برابر ہیں۔ دار البرید کوفہ میں سرکاری جگہ تھی جس میں خلیفہ کے ایلچی قیام کیا کرتے تھے، یعنی گورنمنٹ ہاؤس، یا ایسا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانوں میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ کے حاکم تھے، اسی جگہ اونٹ بکری وغیرہ جانور بھی باندھے جاتے تھے، اسی لیے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس میں نماز پڑھ لی اور صاف جنگل میں جو قریب ہی تھا جانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ پھر لوگوں کے دریافت کرنے پر بتلائے کہ مسئلہ کی روسی جگہ اور وہ صاف جنگل دونوں برابر ہیں، اور اس قسم کے چوپایوں کا لید اور گوبر نجس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے، جہاں مکس جانور ہوں تو اس کے سائڈ میں، جیسے سائڈ میں ہو سکتا گوبر پڑا ہو، لیکن اس کے سائڈ میں جہاں صاف جگہ آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو ان جانوروں کا گوبر وغیرہ ہے، گائے کا یا اس طرح سے بکری، گائے کا ہی سمجھ لیں، اس کو نجس نہیں قرار دیا جاتا بعض لوگوں کے نزدیک۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے حماد بن زید سے، ویوب سے، ابو قلابہ سے، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اکل ارینا جو قبیلے تھے کہ مدینہ میں آئے اور بیمار ہو گئے۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے اور اس پر تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ حدیث کے بعد۔ تو یہ لوگ مدینہ آئے اور بیمار پڑ گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقاہ میں جانے کا حکم دیا، یہ ایک شہر سے دور ایک جگہ تھی جہاں پر جانور رہتے تھے، اور فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ چنانچہ وہ لقاہ چلے گئے، اور جب اچھے ہو گئے تو رسول اکرم کے چرواہے کو قتل کر کے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے، یعنی چرا کر۔ علی صبح، یعنی ارلی مارننگ، رسول اکرم کے پاس اس واقعے کی خبر آئی، تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے۔ دن چڑھے وہ رسول اکرم کی خدمت میں پکڑ کر لائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں، اور مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ پیاس کی شدت سے وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ نے ان کے جرم کی سنگینی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے چوری کی اور چرواہوں کو قتل کیا، اور آخر ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ اگر آپ سورہ مائدہ پڑھیں گے تو وَمَن يَرْتَدَّ عَن دِينِكُمْ، کہ جو کوئی دین سے پھر جائے گا، یا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس طرح سے بغاوت کرے گا، سازش کرے گا، یا کوئی ایسا جرم کرے گا، تو پھر او یُسَلَّبُ او یُقَتَّلُ اَیْدِیَکُمْ کا لفظ آتا ہے قرآن میں۔ سورہ مائدہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس طرح سے کچھ کرتے ہیں تو ان کی سزا پھر بہت خطرناک ہے۔ تو آپ دیکھیں، ارتداد کی سزا ہی پہلی بات تو موت ہے، کہ جو اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کو اسلامی حکومت میں موت کی سزا دی جائے گی۔ پھر ان لوگوں نے کیا کہتا، چوری بھی کی، اور جو چرواہے تھے ان کو آگ سے داغا بھی تھا ان لوگوں نے، تو چونکہ انہوں نے آگ سے داغا تھا چرواہوں کو، تو یہ ایک طرح سے قصاص کے طور پر ان کے بھی آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈالی گئیں، کیونکہ رسول اکرم کے وہاں کے سیکورٹی گارڈ تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ پھر انہوں نے چرواہوں کو قتل بھی کر دیا، تو اسی بنا پر پھر ان کی سزا بھی کیا تھی، کیا بننا چاہیے تھا، جان کا بدلہ جان ہے۔ اس حدیث کو لے کر اتنا آبجیکشن اٹھائے جاتے ہیں، اور اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز کے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کیا وحشیانہ سزائیں دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اسلام وحشیانہ سزائیں دیتا ہے، وہ یہ تو دیکھتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو لوگ آئے تھے ان لوگوں نے کیا کیا تھا۔ ان لوگوں نے تو خود چرواہوں کو مارا، ان لوگوں نے خود ان کی جانیں لی، ان کو داغا آگ سے، اور رسول اکرم کے جو جانور تھے وہاں پر مال غنیمت کے، وہ بھی چرا کر لے کر گئے، تو کتنے سارے جرم کے۔ تو وہ جرم نہیں دیکھے جاتے، بلکہ جو سزائیں دی جا رہی ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں، اور سزائیں اگر سخت نہ ہوگی تو لوگوں کو تو پھر جرم کرنے کا موقع ملتا رہے گا۔ جیسے ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے کہ ایک گھڑی کے لیے آپ کی جان لے لی جاتی ہے، آپ کے ساتھ چوری ہو جاتی ہے، کتنے، یعنی آج کل تو جیسے کہا جا رہا ہے کہ اتنے سارے جو کیا کہتے ہیں اس کو، کیا ایک اسپیشل انگلش ٹرم استعمال کی جاتی ہے نا دھوکہ دینے کو یا دھوکے سے کوئی چیز حاصل کرنے کو، مجھے بھی یاد نہیں آ رہی، آپ کو یاد ہے وہ ٹرم؟ یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے لیول پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کرایہ لے لیتا ہے، فراڈ تو ایک عام لفظ ہے، ایک اسپیشل ٹرم یوز ہو رہی ہے اس کے لیے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کوئی آپ کے ساتھ اس طرح سے دھوکہ کر جاتا ہے، اور آپ کو پھر جب آپ وہاں پہنچتے تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح سے دھوکہ ہو گیا ہے۔ تو ایسے کیسز بہت ہو رہے ہیں کہ آپ کا کرایہ لے لیا گیا اور آپ کو گھر بھی نہیں ملا، آپ نے سیٹ بک کرا لی، آپ کو سیٹ ہی کنفرم نہیں ملی، وہاں پہنچتے تو پتہ چلتا کہ کسی اور کی بھی سیٹ کنفرم تھی۔ جی اسکیم، ویری گڈ، جزاک اللہ خیر، وہ لفظ یاد ہی نہیں آ رہا تھا، جی اسکیم کا ہی میں کہہ رہی تھی۔ تو ایسی کیسز بہت ہو رہے ہیں، بارک اللہ فی کی۔ باقی تو ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، فراڈ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، لیکن ایسا آپ کو ایسے شیشے میں اتارنا کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو ایسے کیسز بہت ہو رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو اس پر روک نہیں لگائیں گے، حد نہیں لگائیں گے، تو یہ تو بڑھتا جائے گا۔ تو یہ آٹھ آدمی تھے، کہا جاتا ہے چار قبیلے اُرینا کے اور تین قبیلے اکل کے اور ایک کسی اور قبیلے کا، ان کو مدینہ سے 6 میل دور ذوالمجد نامی مقام پر بھیجا گیا تھا جہاں بیت المال کی اونٹنیاں چڑھتی تھیں۔ ان لوگوں نے تندرست ہونے پر ایسی غداری کی کہ چرواہوں کو قتل کیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی تھیں اور اونٹوں کو لے بھاگے، اسی لیے قصاص میں ان کو ایسی ہی سخت سزا دی گئی، کیونکہ یہی حکمت اور دانائی اس وقت درکار تھی، امن کے لیے، قیام امن کے لیے ایسا ضروری تھا۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ کوئی وحشیانہ سزا نہ تھی جو غیر مسلم اس پر اعتراض کرنے لگے۔ ان کو خود اپنی تاریخ یاد ہونا چاہیے کہ قدیم مطالعے سے جو بات ہمیں کو پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ خود دشمنوں کے لیے کیسی سزائیں ان کے ہاں رکھی جاتی تھیں۔ تو اسلام نے اصول قصاص پر ہدایت دے کر ایک پائیدار امن قائم کیا ہے، جس کا بہترین نمونہ رسول اکرم کے زمانے سے ہم کو ملتا ہے کہ قصاص کی وجہ سے پھر قتل وغیرہ عام نہیں ہو پاتے اور لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کو بھی اس کے بدلے میں ویسی ہی سزا دی جائے گی۔ اور ہم سے آدم نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے کہا، مجھے بتیا یزید بن حمید نے حضرت انس سے خبر دی، وہ کہتے کہ رسول اکرم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے باڑے میں پڑھ لیا کرتے تھے، تو معلوم ہو کہ وقت ضرورت بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ اوپر والی حدیث، یہاں پر دیکھیں کہ ان کو اونٹ کا دودھ اور اس کا پیشاب پینے کے لیے کہا گیا تھا، اور اس پر بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں بعض چیزیں دوا کے لیے جائز ہو جاتی ہیں، یعنی جو ناجائز ہوتی ہیں عام صورت میں، لیکن کہا جاتا ہے کہ لوگ جو آئے تھے تو بخار سے ان کے پیٹ بہت پھول گئے تھے اور وہ سرخ ہو گئے تھے، ان کا رنگ، تکلیف بھی شاید ان کو، تو ان کے علاج کے لیے رسول اکرم نے ان کو وہاں پر بھیجا تھا، اور اس اونٹ کے دودھ اور پیشاب سے ان کے وہ بخار بھی ختم ہو گئے، ان کے جسم کی رنگت بھی نارمل ہو گئی تھی، اور ان کے پیٹ جو پھولے ہوئے تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے احسان اور نیکی کا بدلہ کیا دیا، لہٰذا پھر ان کو بھی بطور سزا کے یہ دیا گیا۔ تو بہرحال اگلی جو حدیث ہے وہ تھوڑی سی ڈیٹیل یعنی تفصیل طلب ہے، تو اس کو ہم اگلی دفعہ لیں گے کہ نجاست جن میں یعنی گھی وغیرہ میں اگر نجاست گر جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم حدیث کی اہمیت اور ضرورت لیں گے۔